बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے فروردین کی 21 اپریل کی 10 اور شابان کی 27 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات 10-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہے، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی بھی پابندیاں لگائیں وہ ایٹمی معاہدے کے خلاف ہیں اور انہیں ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشت ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اور اس موذی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 1,31,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی بھی پابندیاں لگائیں وہ ایٹمی معاہدے کے خلاف ہیں اور انہیں ختم ہونا چاہیے۔ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کو بچانے کے موجود واحد راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف عائد تمام پابندیوں کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایٹمی معاہدے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ایک منطقی راہ کی تجویز پیش کرتا ہے۔ امریکہ، جس نے اس بحران کو پیدا کیا ہے، پہلے اپنے وعدوں پر مکمل عمل کی طرف لوٹے۔ ایران فوری طور پر اسے پرکھنے کے بعد جوابی اقدام کرے گا۔ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں آگے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جتنی بھی پابندیاں لگائیں وہ جے سی پی او اے کے خلاف تھیں، اور انہیں ان کے نام اور غیر منطقی اور خود سرانہ امتیاز پر توجہ دیے بغیر فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے پابندیوں کے خاتمے کو ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ارکان جمعے کو ویانا میں ایک بار پھر جمع ہوئے، اور گزشتہ منگل کو قائم کیے جانے والے ورکنگ گروپ کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں معاہدے کی بحالی کے لیے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے تعلق سے دو الگ الگ ورکنگ گروپ قائم کیے گئے تھے۔ کل ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین نے ماہرین کی سطح پر 3 روز سے جاری ورکنگ گروپ کے مذاکرات کے نتائج اور سفارشات کے بارے میں ایک رپورٹ مشترکہ کمیشن کے ارکان کو پیش کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے اجلاس کے دوران یہ بات زور دے کر کہی کہ تہران دو طرفہ تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہنے کا دار و مدار فریق مقابل میں سیاسی عزم کے مشاہدے اور ہم آہنگی پر ہے، بصورت دیگر ہمیں مذاکرات جاری رکھنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایران میں کرونا کی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 155 مریض دم توڑ گئے، اور اس طرح جاں بحق ہونے والے کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 64,039 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں کرونا کے 22,478 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں سے 2,567 مریضوں کو ہسپتالوں میں داخل اور باقی کو ادویات اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 16,93,581 کرونا مریض صحت یاب اور ہسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ دنیا میں اب تک 13,47,00,000 سے زائد لوگ کرونا میں مبتلا اور 29,19,000 سے زائد افراد اس بیماری میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کرونا کے 5,312 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 105 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ اس دوران پاکستان میں کرونا سے 2,390 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 49,948 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت نتائج کی شرح 9.66% رہی۔ پاکستان میں اب تک کرونا سے 15,229 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 69,811 ہے، جن میں 4,116 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اور اس موذی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 1,31,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,31,03,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان بھر میں مزید 1,31,960 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور جمعے کے دن 780 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو مشکل اور وقت طلب کام قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جمعے کو لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب کسی نظام میں بدعنوانی اور برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو ان کا خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا تو تبدیلی لانے میں وقت لگتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے نظام کو خراب ہوتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ جب تک رشوت نہ دی جائے کام نہیں ہوتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں نظام کو سدھارنے اور تبدیلی لانے کے لیے بڑے ویژن، عزم و ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بدعنوانی اور رشوت ستانی کا نظام ختم کرنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کو 21ویں صدی میں لے جانا اور مشکلات پر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن پر جانبداری اور مرکزی افواج پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کولکتہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست کے علاقے جمال پور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ ریاست میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات مرکزی افواج جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرتی رہیں گی وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں گی۔ ممتا بنرجی نے اس سے پہلے بھی مختلف حلقوں کے پولنگ مراکز پر سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات مرکزی افواج پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا تھا۔ سعودی عرب کے ایک حکومت مخالف رہنما نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کے ولی عہد اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہیں تو ہم علاقے میں ایک نئے صدام حسین کو دیکھیں گے۔ عمر عبدالعزیز نے محمد بن سلمان کو سعودی عرب کے ولی عہد کے عہدے سے ہٹائے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ وہ علاقے کے نئے صدام حسین ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آل سعود خاندان میں اس عہدے کے لیے کئی اور آپشن ہیں، حالانکہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو رہا کرنے سے محمد بن سلمان پر دباؤ پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب میں پوری آزادی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم بن سلمان کی اصلاحات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے قتل عام اور ہزاروں لوگوں کی گرفتاری کے بغیر بھی اصلاحات انجام دی جا سکتی ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوب مغربی سعودی عرب کے علاقے جیزان کے ہوائی اڈے میں واقع فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان ایئر بیس کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیشہ پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے تہران میں مقیم ممتاز تزیہ نگار، ڈاکٹر راشد عباس نقوی، اور ٹیلیفون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں ایک اور ممتاز تزیہ نگار اور ریڈیو تہران ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی کو شامل کیا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے راشد عباس نقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ راشد صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ۔
ایران میں ایک بار پھر ایٹمی توانائی کا قومی دن منایا گیا۔ یہ دن ہر سال 9 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ تفصیلات آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ دن کس مناسبت سے اور کب سے منایا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران کے اندر یہ دن تقریباً اب تو 14-15 سال سے یہ منایا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پہ جب ایٹمی فیول سائیکل مکمل کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کی یعنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کہ بھی آج کا دن جو ہے کہ تمام تر مشکلات جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کیا ہے، خود رپورٹ میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود بالآخر ایران 15 سال پہلے ایٹمی اپنا سائیکل جو ہے وہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایک آغاز تھا، اس لحاظ سے آغاز ہم کہیں گے کہ اس پہ دشمنیاں تو جاری تھیں، بلکہ انقلاب سے پہلے بھی ایٹمی پروگرام کے لیے آفرز ہوئی تھیں، کسی حد تک کچھ سہولیات بھی دی گئی تھیں، لیکن جو ہی انقلاب آیا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے واپس لے لیں، بلکہ اس کی مخالفت میں میدان میں آ گئے۔ تو اس لحاظ سے یعنی اس دن کو منایا گیا کہ ایک نئے انداز سے، ایک نئی کوشش سے، اور نئی ہمت اور نئی سٹرگل کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو منایا جائے۔ پھر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن تو اپنے طور پہ ایک یقیناً اس کی ایک اہمیت تھی اور ایک نئے دور میں ایران داخل ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جو اس کو زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو خود اس پروگرام کی اہمیت، افادیت اور اس کی پیش رفت کی بھی ایک دلیل ہے کہ جو ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دنیا میں کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی ملک کے ایٹمی سائنسدانوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا ہو۔ مختلف جگہوں پہ آپ کو مثالیں ملیں گی، ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیے گئے، کہیں پہ حملے ہوئے، کبھی سازشیں ہوئیں، کہیں سے پورے کا پورا لیبیا کی طرح وہ پورا پروجیکٹ اٹھا کے لے گئے، اس طرح کی تو مثالیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں ملیں گی، لیکن کسی ملک میں کسی ملک کے سائنسدانوں کو، ایٹمی سائنسدانوں کو اس انداز سے، بہیمانہ انداز سے قتل کرنا ایک باقاعدہ سازش، ایک ایک دہشت گردانہ انداز سے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے کہ ان شہداء کو بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی نقص ہوتا, کوئی کمی ہوتی, یا اس کے پیش رفت کے امکانات نہ ہوتے, تو کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی جو سازشی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ نہ بناتی. یعنی انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بل بوتے پہ اور اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے دنیا بھر سے کٹ کے رہنے کے باوجود, یعنی جس انداز سے محاصرہ تھا, جس انداز سے ناقہ بندی تھی, جہاں پہ ڈرگ لائف سیونگ ڈرگز نہیں آ سکتی, وہاں پہ ایٹمی پلانٹ کے لیے آپ مسئلہ یا ایٹمی پروگرام کے لیے کیا لے کے آ سکتے ہیں, یا کیا وہاں سے آپ کو کوئی رہنمائی یا کوئی ایکسپرٹ مل سکتے ہیں. تو اس یعنی دن کی مناسبت میں سمجھو دو اس کی اہمیت بن جاتی. ایک اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک نئے دور میں ایران داخل ہوا, دوسرا یہ ہے کہ اس پروگرام کے لیے, یہ پروگرام ایٹمی پروگرام اصل میں بنیادی طور پہ اس کو ایران کی ترقی کا ضامن کہنا چاہیے. جو آنے والی دنیا ہے اس کے اندر جو ملک جس کے پاس پرامن ایٹمی توانائی نہیں ہوگی وہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گا, اسے جو دوسرے ذرائع ہیں توانائی کے وہ محدود سے محدود ہوتے جا رہے ہیں, یا مہنگے سے مہنگے ہو رہے ہیں, یا اس کی وجہ سے جو آلودگی پھیلتی ہے, یا جو اس طرح کے دیگر مسائل ہیں وہ اس قدر ہو جائیں گے کہ شاید اس کا استعمال ہی مشکل ہو جائے. تو اس لیے ایٹمی توانائی اب ہر ملک کی ضرورت ہے, اور اسی ملک کی ضرورت, اور اسی لیے یہ نعرہ بھی لگایا گیا تھا کہ ایٹمی توانائی کا حصول ایرانی قوم کا, ایرانی حکومت کا ایک بنیادی حق ہے. تو اس دن کی مناسبت سے اسی دن کو زندہ رکھنے کے لیے 9 اپریل کا انتخاب کیا گیا تھا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس دن کی مناسبت سے ہر سال نئی نئی مصنوعات کا اعلان ہوتا ہے. پھر یہ کہ ان سائنسدانوں کو, ان ورکرز کو کہ جو ایٹمی توانائی کے شعبے سے منسلک ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور خود ایرانی قوم یا ایرانی قوم سے محبت کرنے والے یا وہ استعمار مخالف حلقے کے جو دیکھتے ہیں کہ تمام تر مشکلات اور مخالفت کے باوجود یہ ایٹمی ترقی ہو رہی ہے, یہ نئی نئی مصنوعات ہو رہی ہیں, تو ان کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں, اور وہ بھی پھر اپنے طور پہ اپنی اس روش کو جاری رکھنے کے لیے میدان میں رہتے ہیں. تو یہ دن 9 اپریل اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ایران کی ایٹمی توانائی کی جو پیش رفت ہے اس سے دنیا آشنا ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ استعمار کی اس مکروہ چہرے کو بھی دیکھتی ہے کہ جو ویلفیئر کے لیے بھی اگر کوئی ملک کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا کام مقصد ہدف اور نتیجہ صرف جو ہے وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی تک اس کا حصول ہے, اس کو بھی یہ راستے میں اس کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, اور آئے دن کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا. حالانکہ ایران کا موقع بڑا واضح ہے, رہبر انقلاب اسلامی کا موقع بڑا واضح ہے کہ ہم اس کو شرن جائز ہی نہیں سمجھتے. جب اس شریعت اصل میں ہوئی ہو تو سمجھ نہیں سکتے نا کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ جب ولی فقیہ یا ایک مرجع یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. وہ تو دنیا دار لوگ ہیں, انہیں تو اپنے انٹرسٹ ہے, وہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ جب چاہتے ہیں کوئی بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن اسلامی انقلاب, اسلامی شخصیات, اسلامی جو اقدار یا اسلامی تعلیمات, اس کے ایک اپنے معیارات ہیں. تو انہی معیارات کے, یعنی دنیا کے معیارات آپ نے دیکھ لیے کہ ایران IAEA کا رکن ہے, اور وہاں پہ معائنہ کار آتے ہیں, ساری چیزیں ان پہ بھی دنیا پہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ دنیا کے طریقہ کار سے تم دیکھو تب بھی ہمارا پرامن ہے, اور اپنی دینی اقدار کے عنوان سے بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم ایٹمی توانائی کے اس فوجی نوعیت کی طرف نہیں بڑھیں گے کہ جو ایٹم بم کی صورت میں یا انسانیت کے لیے یا عام تباہی پھیلانے والے کسی ہتھیار کی صورت میں برآمد ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. اور احمد عباس نقوی صاحب سے ٹیلی فون رابطہ برقرار ہو گیا ہے. نقوی صاحب دیکھیے, 9 اپریل 2006 کو ایران میں ایٹمی توانائی کا پہلا قومی دن منایا گیا, اور آج ایرانی قوم ایٹمی توانائی کا 16 قومی دن منا رہی ہے. ان 16 برسوں میں کیا تبدیلیاں آئیں, اور ایران نے ایٹمی میدان میں کیا پیش رفت کی ہے؟
دیکھیں, ایران کی ایٹمی شعبے کی پیش رفت اگر احاطہ کیا جائے, ایک تو کافی وقت درکار ہے, بہت سارے شعبے ہیں, چونکہ خود ایٹمی شعبہ بے حد پیچیدہ ہے, جو بہت نمایاں نمایاں چیزیں ہیں, بہت سامنے کی ہیں, اگر ان کو شمار کیا جائے تو ان میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ 20% کی سطح تک کی افزودگی ہے. 20% کی سطح تک کی افزودگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, کافی سخت مرحلہ ہے, اور مغربی ملکوں کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس جگہ تک پہنچ جائے گا, اور انہیں یقین بھی نہیں ہو رہا تھا جب ایران نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو مغربی ملکوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. 20% کی افزودگی کی بات اس لیے اہم ہے کہ اس کے بعد سے 90% تک کا راستہ بہت آسان رہتا ہے افزودہ کرنا, جو ماہرین بتاتے ہیں. تو یہ تو ایک افزودگی کا مرحلہ ہے. دوسرا یہ کہ فیول اپلوڈ کرنا, فیول انسٹال کرنا ریئیکٹر میں, وہ اپنے طور پر ایک الگ ٹیکنالوجی ہے. فیول کی پوری ٹیکنالوجی, یعنی ایٹ پی فیول اور نیوکلیئر فیول کی پوری ٹیکنالوجی ایک الگ ہی ایک پیچیدہ اور طویل محنت والی ایک, یعنی مراحل پر مشتمل ایک صنعت ہے جو اپنے آپ میں کافی قابل تعریف ہے. تو ایران نے اس صنعت کو بھی کمپلیٹ کیا اور بنایا. ایران نے اس کے ساتھ ہی پلانٹ بنائے. آپ عراق کا ریئیکٹر دیکھیے, ایران ریئیکٹر بنا رہا ہے. اس کے علاوہ سینٹریفیوج مشینوں کی اگر بات کی جائے, جہاں پر یورینیم افزودہ ہوتا ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ بے حد پیش رفتہ مشینیں ایران بنا چکا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا شاید 6 جنریشن کی ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں, اگر میں صحیح سے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, جو بہت ہی زیادہ رفتار سے یورینیم افزودہ کرتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ایک اس کے جو مختلف شعبے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کے, ایک طرف تو یہ ہے, اس کے علاوہ پھر ان کا جو استعمال الگ الگ شعبوں میں, ایگریکلچر میں, میڈیکل میں, اور بہت ساری صنعتوں میں اس کا جو استعمال ہے, وہ جس طرح سے ایران ان سارے شعبوں میں آگے جا رہا ہے, اسے دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجانا ہوگا کہ ایران سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے. بے شک مغربی ممالک کی آخر تک کوشش رہے گی کہ وہ این ایس جی میں اور جو الگ الگ انہوں نے گروپس اور کلبس بنا رکھے ہیں اس میں ایران شامل نہ ہونے پائے, لیکن وہ کوشش اپنی جگہ, ایران زمینی حقیقت کے طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو مقامی بنا چکا ہے, ہر سطح پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے, اور اس کو ایران سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ ابھی ذکر کر رہے تھے راشد صاحب ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کا, واقعی قابل تعریف ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے خود کو قربان کیا اور قوم کو آج اس جگہ پر پہنچایا ہے. اسرائیل یہ سب کچھ کر کے رفتار بھی کم نہیں کر سکا. بے شک اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی عہدیدار لغو دعوے اور محمل دعوے کرتے رہے کہ ان کی وجہ سے ایران کا ایٹمی پروگرام ڈیلے ہو گیا, لیکن یہ خود ان کو بھی پتا ہے کہ سراسر بکواس ہے. ایران کا پروگرام پوری شدت سے, پوری رفتار سے جاری ہے. تو ان ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کے بعد بھی ایران کا ایٹمی پروگرام مختلف شعبوں میں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں پیش رفت ہو رہی ہے, اور اچھی طرح سے اس کا علم مغربی ملکوں کو بھی, اور ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایران کے پاس توانائی موجود ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران اگر چاہ لے گا ایٹم بم بنانا تو اسے روک نہیں پائیں گے. ایران اگر نہیں بنا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس کا اپنا خاص نظریہ ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر راشد عباس نقوی کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمایا آپ نے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم, تو میرا حال بھی دیکھو, ہر ایک کی حال بھی دیکھو. منا یا رسول اللہ نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ ہر ایک جان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں عورت شرم و حیا کا زیور ہے اور پردہ اس کا وقار اور عزت ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اگر اسلام سے قبل دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا جائزہ لیں اور عورت کی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت و احترام سے محروم تھی اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا یونانی رومانی ایرانی اور زمانے جاہلیت کی تہذیبوں اور ثقافتوں میں عورت کو ثانوی حیثیت سے بھی کمتر درجہ دیا جاتا تھا مگر عورت کی عظمت احترام اور اس کی صحیح حیثیت کا واضح تصور اسلام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا اسلام نے عورت کو مختلف نظریات و تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی عظمت اور معاشرے میں اس کو مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاش کیا اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں اقوام و ملل نے عورت کے لیے سینکڑوں قانون بنائے مگر یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ عورت اسلام کے سوا اپنے حقوق کی کہیں داد نہ پا سکی یونان جو فلسفے میں آج بھی دنیا میں مشہور ہے اس کی تاریخ میں مرد نے عورت کو صرف اپنی نفسانی تسکین و مسرت کا ذریعہ اور آلہ کار سمجھا یونانیوں کے نزدیک عورت ایک زہر آلود درخت اور رسم من عمل شیطان کے مطابق شیطان سے زیادہ ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ وہ فطرتاً مرد سے زیادہ معیوب، حاسد، بدکردار، آوارہ اور بدکردار ہوتی تھی۔ قوم یورپ میں ایک عظیم الشان روایت کی حامل قوم تھی جس کو قانون سازی میں وہی امتیاز حاصل ہے جو یونان کو فلسفے میں، حتیٰ کہ رومن قانون آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کے قوانین کا سنگ بنیاد ہے۔ اس اعلیٰ ترین قانون میں عورت کی حیثیت پست و کمزور تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ عورت کے لیے کوئی روح نہیں بلکہ وہ عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ فارس کی تہذیب بہت پرانی ہے، یہاں بھی عورت کی وہی زبو حالی تھی۔ باپ کا بیٹی اور بھائی کا بہن کو اپنی زوجیت میں لینا وہاں کوئی غیر موضوع بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ شوہر اپنی بیوی پر موت کا حکم لگا سکتا تھا، اسے اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنا وہاں کے بادشاہوں اور صاحب ثروت کا محبوب مشغلہ تھا۔ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں ہندوستانی معاشرہ بھی شامل ہے۔ ہندوؤں نے اس صنف نازک پر جس طرح ظلم روا رکھے ہیں اور اس کو جس طرح ذلیل و خوار کیا، اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ ویدوں کے احکام کے مطابق عورتیں مذہبی کتاب کو چھو نہیں سکتی، شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو بھی خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں میں روحانیت کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ عیسائی عورت کو قابل نفرت سمجھنے لگے، اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے، عورت کے وجود کو تسلیم کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ سمجھا جانے لگا۔ زمانے جاہلیت میں جزیرے عرب میں عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہ تھے، عورت کی حیثیت کو ماننا تو درکنار، اس کو اس معاشرے میں زندہ بھی رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ ناپسندیدہ تھا، وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت مردوں سے مخصوص تھی، اس میں عورتوں کا حصہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دے دیتے تھے، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عزت و احترام اور مقام و منزلت عطا کیا اور اسے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا تاکہ ایک اصلی اور اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ، محلہ سیتارام، شہر اعظم گڑھ، یو پی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں اور معلوماتی بھی، بزم دوستاں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، صبح امید میں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، اخلاقی پہلو کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے جو آج وقت کی اہم ضرورت ہے، میری جانب سے سبھی کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہ بڑا نیک دل اور دانش مند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا، خود بھی بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا، اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ 10 برس کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھیں، وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا، کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامت اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ شاہی حکیم نے کہا، سرکار میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا، میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر جناب حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھیں۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر لیا۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ادب و احترام سے بادشاہ کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے انعام کے طور پر ممدوح کو مالا مال کر دیا۔ شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے، انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلہ کہیں زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات پر کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا، اس نے فوراً منگوائی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع ہی سے کتاب بہت پسند آئی، اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا اور جن ادویات کے استعمال میں جن چیزوں کا پرہیز تھا انہیں بھی غور سے پڑھا۔ آخر وہ ایک ایسے باب پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر دو متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، وہ سوچنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے بعد فوراً دودھ پی لیا جائے تو شدید درد قولنج یعنی آنتوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے۔ دوسرے روز بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک ممتاز حکیم تھا۔ بیٹے نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے، انہوں نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں، اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد قولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 فروردین، 27 شعبان اور 10 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس شعبان سن 490 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان دانشور ابو الحسن علی بن زید ایران کے شہر بیحق میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن فندق کے نام سے معروف تھے۔ ان کو علم حدیث، فقہ، ادب، ریاضی اور فلسفے سمیت مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے عمر خیام جیسے اپنے زمانے کے ممتاز دانشوروں سے قصبہ فیض کیا۔ ابن فندق کی اہم ترین کتاب کا نام تاریخ بیحق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بیحق کے تاریخی اور جغرافیائی حالات اور معروف بیحق خاندانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب 6 صدی ہجری قمری کا اہم تاریخی ماخذ شمار ہوتی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں لباب الانساب، تفسیر نہج البلاغہ اور قواعد علوم طب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سن 565 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دس اپریل سن 1860 عیسوی کو اٹلی کے عظیم وطن پرست اور حریت پسند گیری بالڈی نے جزائر سقلیہ پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے وکٹر ایمانوئل دووم کے کہنے پر یہ حملے شروع کیے اور صرف 1000 سپاہی میدان جنگ میں بھیجے۔ اس کے بعد سقلیہ اٹلی کی سرزمین کا ایک حصہ بن گیا۔ دس اپریل سن 1919 عیسوی کو میکسیکو کی ایک انقلابی شخصیت ایمیلیانو زاپاتا کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ میکسیکو کے سرخ فام انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسلح سمجھتے تھے۔ ایمیلیانو زاپاتا نے سن 1910 میں زمین اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے اور حریت پسند سرخ فاموں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کی غصب شدہ زمین واپس دلانے کی کوشش کی۔ زاپاتا نے جب اپنے زمینی اصلاحات کے پروگرام کا اعلان کیا تو میکسیکو کے بادشاہ فرانسسکو مادیرو نے اس کی مخالفت کی۔ زاپاتا مادیرو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک وسیع سرزمین آزاد کرا لی، لیکن زاپاتا کے دشمنوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر ان کو قتل کر دیا۔ دس اپریل سن 1946 عیسوی کو فرانسیسی فوج کے آخری دستے لبنان سے نکل گئے۔ فرانس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1918 میں عثمانی سلطنت کی تقسیم کے بعد شام کے ہمراہ لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس پر جرمنی کے قبضے کے بعد لبنان جرمنی کے زیر فرمان فرانس کی کٹھ پتلی حکومت کے اہلکاروں کی نگرانی میں آ گیا۔ سن 1941 میں برطانیہ اور آزاد فرانس کی فوجوں نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ لبنانی عوام آزادی اور خود مختاری کے خواہاں تھے، اور ان کے دباؤ پر آزاد فرانس میں جلا وطن حکومت نے سن 1943 میں لبنان میں صدارتی انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا۔ آخر کار 1945 میں لبنان نے آزادی حاصل کی، اور اسی سال اس نے لبنان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے، جس پر اپریل سن 1946 میں عمل درآمد کیا گیا۔ دس اپریل سن 1973 عیسوی کو پاکستان کا آئین منظور ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے لیے عبوری طرز پر جو آئینی نظام اپنایا گیا تھا، وہ انگریزوں کے نافذ کردہ سن 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے ماخوذ تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، لیکن پہلے اجلاس کے بعد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد بھی یہ کام رکا رہا۔ سن 1949 میں لیاقت علی خان کی تحریک پر مجلس قانون ساز نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں درج چند اہم اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کا آئین مرتب کیا جانا تھا، لیکن لیاقت علی خان کی وفات سے یہ کام مزید التوا کا شکار ہو گیا۔ سن 1955 میں وجود میں آنے والی نئی اسمبلی نے فروری سن 1956 میں پاکستان کے آئین کو منظوری دی، لیکن اس آئین میں موجود نقائص کی وجہ سے یہ آئین غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ سن 1962 میں صدر پاکستان ایوب خان نے ایک نیا آئین نافذ کیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ بلاخر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 10 اپریل سن 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا، جسے 14 اگست سن 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ اکیس فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے تہران میں مسلح افواج کے نائب سربراہ علی سیاد شیرازی کو شہید کر دیا۔ علی سیاد شیرازی سن 1323 ہجری شمسی میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے، اور ایف اے کرنے کے بعد کیڈٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ وہ شاہی حکومت کے مخالفین میں سے تھے، اسی وجہ سے شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب کی کامیابی کے دوران وہ آزاد ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی انقلاب اسلامی کے لیے وقف کر دی، اور انقلاب کے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ پیش رہے۔ سن 1360 ہجری شمسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بری فوج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ 21 فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.